امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چودہ صدیاں گزرنے کو ہیں، اس کا اثر اور اس کی تاثیر دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ ہے دربار یزید میں، اس میں آخری جو چند کلمات ہیں بی بی کے، ان میں بی بی کا ارشاد ہے کہ کد قیدک وس اسائیک و ناصب جہدک واللہ لا تمہ ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اس بی بی کے خطبے سے جو پتہ چلتا ہے ان کلمات سے کہ بی بی کے خطبے کا بھی ایک شان نزول ہے، موقع اور محل کی مناسبت سے بی بی نے گفتگو فرمائی ہے۔ وہ امام کی لخت جگر ہے، بی بی کے خطبے میں مولا علی کے خطبوں کی طرح فصاحت اور بلاغت ہے۔ اس میں بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ تو جتنی چالیں چلنا چاہتا ہے چل لے، جتنی کوشش کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنی طاقت لگانا چاہتا ہے لگا لے، مجھے میرے اللہ کی قسم نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکے گا، نہ پیغام وحی کو محو کر سکے گا اور ختم کر سکے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یزید کے تین مقصد تھے، ایک فزیکلی امام کو ختم کر دینا، مار دینا، شہید کر دینا، دوسرا ان کے ذکر کو، ان کے نام کو، ان کے تذکرے کو مٹا دینا، اور تیسرا دین کو مٹا دینا، وحی کو مٹا دینا۔ بی بی نے ارشاد فرمایا کہ تو نے میرے بھائی حسین کو شہید کر لیا، لیکن تو میرے حسین کے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، تو ہمارے مشن کو نہیں ختم کر سکتا جو بقائے دین کا ہے۔ لہذا دنیا میں اس وقت جتنے بھی تذکرے ہیں، انسان ان کو جب دیکھتا ہے تو پکار اٹھتا ہے کہ اے ثانی زہرا، علی کی رسن بستہ بیٹی دربار میں آپ کے یقین کامل پر فدا ہو جائیں کہ آپ نے اس حال میں کہا کہ تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا، آج تیرے حسین کا ذکر زندہ ہے اور باقی ہے۔ پڑھ لیجیے محمد والے محمد پر۔ لہذا واقع کربلا اور امام کی جدوجہد اور قربانی اور خروج ظلم کے مقابلے میں بہت اہمیت کا حامل ہے، شدید ترین ٹکراؤ یزیدیت کے ساتھ، سخت ٹکراؤ ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ اذانیں دیتے تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ مساجد بناتے تھے، وہ حج کرتے تھے، وہ طواف کعبہ کرتے تھے، بظاہر ساری کی ساری یہ خصوصیات ان کے اندر موجود تھی۔ دور پڑے محمد والے محمد پر۔ یہ ساری خصوصیات ان میں موجود تھی، اذان دے رہے ہیں، کربلا میں بھی دیکھیں ادھر بھی نماز ظہرین ہو رہی ہے اور نماز ظہر ہو رہی ہے، اور مد مقابل میں بھی نماز ظہر ہو رہی ہے، یہاں پر بھی اذان دی جا رہی ہے، وہاں پر بھی اذان دی جا رہی ہے، اصلاً ایک مصیبت عظما تھی جو اس وقت کے اسلامی معاشرے پر آ چکی تھی. انسان حیران رہ جاتا ہے, ایک مست شدہ دین ایک مسموم دین ایک زہریلا دین اس کے جرے لوگوں کو پلائے جا رہے تھے اور ان کے اندر کو مارا جا رہا تھا. ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی مسند رسول خدا پر. کون آ بیٹھا تھا؟ یزید. یعنی کس قدر انسانی معاشرہ گر گیا تھا, کس قدر انحطاط کا شکار ہو گیا تھا, کس قدر پست ہو گیا تھا کہ ایک شرابی, ایک زانی, ایک قاتل, ایک ایسا سسٹم جو محارم کا بھی خیال نہیں رکھتا تھا, جہاں ماں بہن بیٹی کا تقدس ختم ہو چکا تھا اور کر رہا تھا, یہ لوگ اب مسند اقتدار پر بیٹھے تھے, اب یہ لوگ جمعے کے خطبے دے رہے تھے, اب یہ لوگ نمازوں کی جماعت کی امامت کر رہے تھے اور جمعوں کی امامت کر رہے تھے, اب یہ لوگ تھے جو تفسیر قرآن کر رہے تھے, اب یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کو دین دے رہے تھے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. ایسے نہیں, بلند آواز سے درود پڑھیے محمد والے محمد پر. ایک فاسد سسٹم, فاسقوں اور فاجروں کا نظام, قاتلوں, بے حمیتوں اور بے غیرتوں کا سسٹم لوگوں پر حاکم ہو گیا تھا. یہ حالت تھی. اگر ان کی بے حیائی کو دیکھنا چاہتے ہو, بے شرمی کو دیکھنا چاہتے ہو, ان کی بے غیرتی کو دیکھنا چاہتے ہو, تو مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ عام طور پر اگر کوئی کسی شہر کے اندر لوگ کسی کی ناموس کو پکڑ کر باہر لے کے آئے تو کیا کہیں گے؟ یہ جو کسی کی ناموس کو باہر لائے ہیں یہ بڑے بے غیرت ہیں, یہ بے حیا ہیں, یہ بے شرم ہیں, یہ ذلیل ہیں, رذیل ہیں, پست ہیں. آپ مجھے بتائیں, میرا مسلمانوں سے ایک سوال ہے, یہ کیسا سسٹم تھا جو رسول کی بیٹیوں کے خیموں کو لوٹے, انہیں آگ لگائے, انہیں قیدی بنائے اور انہیں بازاروں درباروں میں پھرائے, ان کی تشہیر کرے, رسول زادیوں کی, غیرت کی شہزادیوں کی, یہ کیسا سسٹم تھا؟ یہ حاکم ہو گیا تھا معاشرے کے اوپر اور انہیں کسی کی پرواہ نہیں تھی, کسی چیز کو خاطر میں نہیں رہنے والے تھے, وہ کوئی شے چھپا نہیں رہے تھے, کسی شے کو مخفی نہیں کر رہے تھے. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حاکم مدینہ نے بیعت کا تقاضا کیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے جو خطاب کیا اس میں ارشاد فرماتے ہیں, درود پڑھیں محمد والے محمد پر. انا اہل بیت النبوہ, ہم اہل بیت نبوت ہے, ومعدن الرسالہ, اور رسالت کی کان ہے, کان معدن ہے رسالت کا ہم لوگ, مختلف الملائکہ, ہم وہ ہیں جن کا گھر وہ ہے جہاں پر ملائکہ کی رفت و آمد ہوتی ہے, ملائکہ کی رفت و آمد. محبت الرحمہ، ہم محل اور مخزن رحمت ہیں، رحمت کے اترنے کی جگہ ہے. ویزید رجل فاسق، ایک میں ہوں اور ہم ہیں. ویزید رجل فاسق، یزید ایک فاسق و فاجر شخص ہے. شارب الخمر، وہ شرابی ہے. درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر. درود پڑھیے محمد و آل محمد. آگا جی آگے. شارب الخمر، وہ شرابی ہے. قاتل نفس المحترمہ، بے گناہوں کا قاتل ہے. مولن بالفسق، وہ کھلے بندوں فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، اللہ کے احکام اور عوامر سے بغاوت کرتا ہے. کھلے بندوں، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں مولن بالفسق، وہ کھلے بندوں اوپنلی فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے. جو بھی فسق و فجور ہے اس کا وہ ارتکاب کرتا ہے کھلے بندوں. مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا. مجھ جیسا، امام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر ایک معیار دے رہے ہیں، ایک پیمانہ دے رہے ہیں، ایک ترازو دے رہے ہیں، اور قیامت تک کے لیے اعلان کر رہے ہیں. مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا. نصبحوا وتصبحون، ہم بھی صبح کریں گے تم بھی صبح کرو گے. وننظروا وتنظرون، ہم بھی دیکھیں گے اور تم بھی دیکھو گے. ایونا احق بالخلافت والبیعۃ، کہ کون ہم میں سے خلافت اور بیعت کا حقدار ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بتلایا ہے کہ یزید اہلیت نہیں رکھتا مسند رسول پر بیٹھنے کی، یزید اہلیت نہیں رکھتا اسلامی معاشرے کی باغ ڈور سنبھالنے کی، یزید اہلیت نہیں رکھتا مسلمانوں پر حکومت کرنے کی، انسانوں پر حکومت کرنے کی. جس میں یہ خصوصیات ہوں وہ اہلیت نہیں رکھتے، کبھی بھی ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے، ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کہ وہ حکمران بنے اور بیت المال اور تمام کے تمام پاور اور اقتدار ان کے ہاتھ میں چلا جائے، ان ظالموں اور فاسقوں اور فاجروں کے. ہمیں سمجھنا چاہیے اتنی بڑی قربانی کہ امام اپنے معصوم بچے بھی دے دیں، اتنی بڑی قربانی کہ شہزادیاں اپنی چادریں بھی دے دیں اور کھلے سر بازاروں میں چلی جائیں. وہ کون سی اتنی قیمتی چیز تھی جس کو بچانا تھا انہوں نے؟ ہدف کیا تھا اس قیام کا اور اس خروج کا؟ لہذا امام یہ بتلا رہے ہیں کہ جو لوگوں پر مسلط ہو گیا وہ کون ہے، کیسا ہے. پھر میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آگے بڑھتا ہوں. جب مروان ابن حکم نے بیعت کی رات، اگلی صبح جب آج رات کی بات گزر گئی، اگلی صبح امام کو راستے میں ملا گلی میں، تو امام کو نصیحت کی اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے. امام نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سوچو معاشرہ کس طرح سے اس قدر گرتا ہے اور پست ہوتا ہے, اس قدر گر جاتا ہے, اپنے نبی کا قاتل بنتا ہے, اپنے امام کا قاتل بن جاتا ہے, اپنے ہادی اور پیشوا کا قاتل بن جاتا ہے, انبیاء کا قاتل معاشرہ, آئمہ اہل بیت علیہ السلام کا اپنے آئمہ کا قاتل معاشرہ, سوسائٹی, سسٹم, نظام. یہ کون سی تبدیلی آتی ہے, کیا تحول آتا ہے؟ امام فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بیماری کی نشانیاں ہوتی ہیں, بخار ہو تو بدن کیا ہو جاتا ہے, تپنے لگتا ہے, نزلہ زکام ہوتا ہے, اس کی ہر بیماری کی نشانیاں ہیں. یزیدیت معاشرے کا ٹیومر اور کینسر ہے. امام فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون و علی الاسلام السلام. علی الاسلام السلام از بولیت الامت براع مثل یزید. توجہ چاہتا ہوں, امام کیا فرماتے ہیں گے جب وہ کہتا ہے انا للہ پڑھتے ہیں, ان للہ ہم کہاں پڑھتے ہیں جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو, یعنی یزید کی بیعت کرنا اسلام کی موت ہے, اسلام کی, دین کی موت ہے. 124,000 انبیاء کی زحمتوں اور محنتوں کی موت ہے, یعنی ابلیس کی جیت ہے, ابلیس کی, یعنی فرعون کی جیت ہے یزید کی بیعت, نمرود کی جیت ہے, شداد اور قارون کی جیت ہے, باطل کی جیت ہے, کس درو, کذب اور فریب اور دھوکے کی جیت ہے, دھوکے بازوں کی جیت ہے. کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون و علی الاسلام السلام اذ بولیت الامت براع مثل یزید. جب امت مبتلا ہو جائے ایک ایسے حاکم کی جو یزید جیسا ہو, جو یزید جیسا ہو, جب یزید جیسے حاکم بن جائے امت کے, تو پھر اسلام کی فاتحہ ہے, دین کی فاتحہ ہے, قرآن کی فاتحہ ہے, وحی کی فاتحہ ہے. یعنی امام علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ دین کی بربادی ہونے کو ہے, یہ دین کو مارنے لگے ہیں, دین کا خاتمہ کرنے لگے ہیں. اور نشانی کیا ہے معاشرے کی؟ اب معاشرہ مر گیا ہے, مقام انسانیت سے گر گیا ہے, پس ہو گیا ہے, یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو گیا ہے. اولئک کل انعام بل ہم اضل, یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو گیا ہے. اس کی نشانیاں دیکھیں, انہوں نے کس طرح ظلم کیے. ایسے تو درندے بھی نہیں کرتے کسی کو چیرتے پھاڑتے جیسے انہوں نے کیا ہے. جب یزید جیسے حاکم ہو جائیں, بہت اہم نکات ہیں, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا, جب یزید جیسے حاکم ہو جائیں تو, یعنی جب بے دینی حکومت کرے, بے حیائی حکومت کرے, بے غیرتی کی حکومت ہو جائے, یعنی بے حیاؤں کی حکومت ہو جائے, بے شرموں کی حکومت ہو جائے, ظالموں, قاتلوں, فاسقوں, فاجروں, رہزنوں, ڈاکوؤں اور لٹیروں کی حکومت ہو جائے, مثل یزید. یہ اہم نقطہ یہ ہے کہ امام کے اس عمل سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں حسینی کبھی بے تفاوت نہیں ہوں گے, ہمیں کیا جو ہونا ہے ہونے دو, کبھی بے تفاوت نہیں ہوں گے, کبھی لا تعلق نہیں ہوگا حسینی کا مصری لا یبایو مثلا, یعنی حسینیوں کی قیامت تک یزیدیوں سے جنگ اور لڑائی ہے, قیامت تک لڑائی ہے ان یزیدیوں کے ساتھ. آپ کی عزاداری کو کیوں روکنا چاہتے ہیں, یہ کیوں آپ کی عزاداری سے خوفزدہ ہوتے ہیں, کیوں ذکر حسین سے یہ ڈرتے ہیں؟ کل کا یزید اور یزیدی بھی ڈرتے تھے, آج کا یزید اور یزیدی بھی ذکر حسین سے ڈرتے ہیں, خوفزدہ ہیں. یہ لہذا مثل لا یبایو مثلا. اور جب علی الاسلام السلام از بلیت الامت, جب امت مبتلا ہو جائے بے راعن مثل یزید, یزید کی طرح کے راعی یعنی حاکم کے ذریعے وہ مسلط ہو جائے, پھر اسلام کی فاتحہ ہے. میں نے اپنے جج سے سنا تھا کہ بنو امیہ پر خلافت حرام ہے, اور کہا تھا جب فلاں شخص کو ممبر پر دیکھو تو اس کا پیٹ پھاڑ دو, اور لوگوں نے توجہ نہیں کی. آج ہم یہاں پہنچے, درود پڑھ لے محمد وآل محمد پر. معاشرہ, لوگ درود پڑھے محمد وآل محمد پر. معاشرے میں یہ پستی اور انحطاط کیسے آتا ہے؟ یہ ظالم, فاسق اور فاجر لوگ کون سے ہتھکنڈے, کون سے طریقے, کون سا اسلوب, کون سا اسٹائل, کون سی روش بناتے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو یہاں لے جاتے ہیں؟ روپڑے محمد والے محمد پر. کیا تھا نمبر ایک, لوگوں کو عربی میں کہتے ہیں تطمیع, لالچ کے ذریعے. لالچ, لوگ لالچی ہو جائیں. کیسے لالچ؟ یعنی پیسے دے کر, مال کے ذریعے, یا مقام منصب اور اقتدار دے کر. جو مال کے لالچی ہیں, جو مقام اور منصب کے لالچی ہیں, وہ یزیدیت کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ یزیدوں اور فرعونوں کے ساتھی بن جاتے ہیں. یہ چاہتے ہیں یزیدی معاشرہ, یعنی لالچی معاشرہ, جنہیں لالچ ہوتا ہے مال کا, میرا بینک بیلنس بڑھ جائے, میرے پاس بہت پیسہ آ جائے, مجھے یہ منصب مل جائے, میں ایم این اے بن جاؤں, ایم پی اے بن جاؤں, اقتدار آ جائے, وزیر بن جاؤں, کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جاؤں, اس کی خاطر جو کچھ بھی کرنا پڑے کروں. لالچ. لہذا لالچی معاشرہ اور لالچی لوگ یزیدیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی, یزیدی معاشرے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی لالچی معاشرہ اور لالچی لوگ ہیں. یہ خطرناک بیماری ہے, ناسور ہے انسانی معاشرے کا. یہ انسان کو بے دین کر دیتا ہے لالچ، جس میں بھی لالچ ہو. لہذا میں اکثر میرے ذہن میں جملہ آتا رہتا ہے کہ ایک لالچی انسان کبھی کربلا کو نہیں سمجھ سکتا. وہ یہ کہے گا نعوذ باللہ من ذالک، امام حسین نے گھاٹے کا سودا کیا ہے. لالچی آدمی جب بات کرے گا تو یوں لگے گا کہ عقل کل یہی ہے، کتنے بہانے کتنے عذر لے کے آئے گا اپنی اس لالچ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، کتنے لالچ لے کے آئے گا، کتنے عذر لے کے آئے گا اس لالچ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. مال کی محبت کو اور مقام اور منصب کی محبت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بہت بہانے لے کے آئے گا. کبھی کہے گا میں اس لیے پیسہ چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی پیسے والا ہے اور میں لوگوں کی خدمت کروں. کیا خدمت کرنا چاہتا ہے لالچی انسان؟ آپ دیکھ لیں، اللہ چھوڑ جائیں سب، خالق دور پڑے محمد والے محمد پر. ممکن ہے 1000 روپیہ لوٹ کر 100-200 خرچ بھی کر دیتا ہو. یہ آپ دیکھیں ایک بہت بڑا ٹائیکون ہے اس کا، پراپرٹی کا، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتا ہے، غریبوں کی زمینوں کو اونے پونے داؤں پونے داؤں پونے داموں چھینتا ہے، اور پھر غریبوں کے لیے کھانا بھی دیتا ہے، لنگر بھی چلاتا ہے. یہ تحمیق بھی ہے جو میں نے عرض کروں گا بعد، لوگوں کو بے وقوف بنانا، یہ بعد میں عرض کروں گا. یہ لالچی انسان، اگر لالچی نہ ہوتا تو جن غریبوں کی زمینوں پر قبضے کر کے یا اونے پونے پونے داموں خرید کر اربوں روپیہ کماتا ہے، اس میں ان کو بھی حصہ دیتا. زمینیں ان کی تھیں، پیسہ اس کا تھا، ایسی وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتا کہ جن کی زمینیں ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچتا، نہ کہ وہ زمینیں بیچنے کے بعد بھی جھگیوں میں رہتے. لالچ، تما. حکمرانوں کو دیکھ لیں کس طرح سے اقتدار کے پیچھے پھرتے ہیں، جس طرح سے کتے ہڈیوں کے اوپر لڑتے ہیں، ہڈی کے اوپر لڑتے ہیں، اس طرح سے ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، چیرتے پھاڑتے ایک دوسرے کے اوپر. انسان کیا کہے؟ الدنیا جیفتن، دنیا مولا علی فرماتے ہیں مردار مردار، اس کے چاہنے والے کون ہیں؟ کلاب ہوا، کتے ہیں جو اس کے پیچھے جاتے ہیں. دنیا وہ مردار ہے جس کی تلاش میں کون پھرتے ہیں؟ کتے، مولا علی کہتے ہیں. اس کو تلاش کرنے والے کون ہیں؟ کتے، مولا علی، جو دنیا کی حقیقت کو جانتا ہے، جو دنیا کے باطن کو جانتا ہے. دنیا کا باطن کیا ہے مولا علی کی نگاہ میں؟ مردار. ایک چیز کا دور پڑے محمد والے محمد پر. ایک چیز کا ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے کہ لا یکتب بعضکم بعضاً ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتاً، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. یعنی اگر کسی مومن مسلمان بھائی، سفید پوش بھائی کا عیب آپ کو پتا چل گیا کہ دوسرے کے سامنے بیان نہ کیا کرو. کیوں؟ کیا تم پسند کرتے ہو، تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ظاہر بات کرنا ہے، غیبت کرنا، اس کا باطن کیا ہے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا. ہر گناہ کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. جیسے قرآن کی آیات میں کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں؟ آنکھ کھاتے ہیں. بظاہر وہ روٹی کھا رہا ہے یتیم کے پیسے کے، سیب کھا رہا ہے، فروٹ کھا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ آنکھ کھا رہا ہے. اگر کوئی نگاہ، کسی کی نگاہ سے حجاب ہٹے ہوئے ہوں، وہ دیکھے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ آنکھ کے شعلے نکل رہا ہے. گناہ کا ظاہر بھی ہے اور گناہ کا باطن بھی ہے. اسی طرح سے غیبت کا ظاہر کیا ہے؟ آپ نے اپنے ایک مومن بھائی کی آبرو کو لوگوں کے سامنے برباد کیا. اس کی آبرو سے کھیلے. کہا چھوڑو میں جانتا ہوں بڑا نیک بندہ پھرتا ہے, اس میں یہ عیب ہے. یہ غیبت ہے. غیبت کہاں ہوتی ہے؟ ایک آدمی سفید پوش ہے, لوگوں کو اس کے عیب کا پتہ نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں اچھا آدمی ہے. اس کا عیب بیان کرنا, جو عیب اس میں ہے وہ بیان کرنا, وہ کیا ہے؟ غیبت ہے. اگر نہ ہو تو بیان کرے وہ تہمت ہے. غیبت قرآن کیا کہتا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے, واللہ اس پر بہت زیادہ گفتگو علماء نے بیان فرمائی ہے, علماء اخلاق نے. امام کیا دیکھ رہے ہیں؟ دنیا کے باطن کو دیکھ رہے ہیں, دنیا کے باطن کو دیکھ رہے ہیں. دنیا کیا ہے؟ مال کی محبت, پیسے کے پیچھے دوڑنا, اقتدار کی محبت, کرسی کے پیچھے دوڑنا, یہ دنیا ہے, یہ ظاہر ہے. اس کا باطن کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں دنیا جیفتن, دنیا مردار ہے, مردار ایک متعفن چیز ہے, بدبودار ہے. یہ زہری مشام انسان کے ٹھیک ہوں تو ایک مردار دیکھ کر بو آتی ہے, اس کو ناک بند کر لیتا ہے. اور دنیا کی تعفن اور بدبو کو سونگھنے کے لیے دل کے مشام کھلے ہوئے ہونے چاہیے, دل کے مشام کھلے ہوئے ہونے چاہیے. جن کا دل مر جائے وہ اس بدبو کو نہیں سونگھ سکتے. دنیا جیفا ہے, مردار ہے, اور اس کے طلب کرنے والے کون ہیں؟ طالب کون ہیں اس کے؟ کلابوہا, کتے ہیں. کلابوہا, کتے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. مولا علی کی اگر نگاہ حقیقت سے کوئی دیکھے تو جو اس کی طرف جا رہے ہیں مولا کی نگاہ میں کون ہے؟ یہ انسان نہیں ہے, یہ مست شدہ کتے ہیں. گزشتہ اقوام میں کیا ہوتا تھا؟ قوم میں مسخ نہیں ہوتی تھی, مختلف حیوانوں کی شکل میں ڈال جاتی, درود پڑے محمد و آل محمد پر. ایسے نہیں, بلند آواز سے درود پڑے محمد و آل محمد پر. ایک واقعہ چھٹے امام کے زمانے سے شاید ہے, ابو بصیر کا بظاہر ہے کہ واجپئی گئے تو آنکھوں سے نابینا تھے تو کافی ٹھیلے شیلے ان کو لگے, تو کہا مولا حجی زیادہ ہیں. امام نے تعجب سے کہا ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج. تعجب کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے کہ حاجی تھوڑے ہیں اور شور کرنے والے زیادہ ہیں. اس کی نگاہوں سے حجاب ہٹائے تو کیا دیکھا؟ مختلف حیوان ہیں جو چکر لگا رہے ہیں, اس میں کچھ انسان بھی ہیں. مولا علی کی نگاہ میں. لہذا ایک جگہ ذہن میں جملہ آ گیا, سن لیں, مولا علی کا اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے اور اتنے میں حضرت عبداللہ بن عباس آئے, کہا یا علی آپ اپنے جوتے کو ٹانکے لگا رہے ہیں اور باہر جو لشکر ہے وہ آمادہ ہے آپ کا خطبہ سننے کے لیے, لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو امام نے اسے پوچھا کہ اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ کہا مولا اتنے پیوند لگ چکے ہیں کہ اب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. امام نے کہا مجھے میرے اللہ کی قسم, مجھے یہ نالین احب ولیا میں نے امرت کم ہاتھ, مجھے یہ جوتا تمہاری حکومت سے زیادہ پسند ہے. اللہ نقیبہ بھائی حق کا نفس بھی باطل, مگر یہ کہ میں حکومت کے ذریعے حق کو نافذ کروں اور باطل کی ناک کو خاک پہ رگڑوں. یہ حکومت تمہاری اگر تو حق کے قیام کے لیے ہے اور باطل کی خاک ناک پہ رگڑنے کے لیے ہے, یہ درست ہے, وگرنا یہ میرے جوتے سے بھی کمتر ہے. پھر یہ امام کی نگاہ میں لالچ اور تمہ اور دنیا جیفا ہے, اور اس کی طرف دوڑنے والے امام کی نگاہ میں کون ہے؟ کتے. اگر جب بات سخت ہے, ٹی وی چینلوں پہ دیکھیں یہ کیسے دوسرے کو بولتے ہیں, پارلیمنٹ میں دیکھیں کیسے بولتے ہیں دوسرے کو, کس طرح سے مقام انسانی سے انسان گر کر عورتوں کو بھی مارتا ہے, دوسرے کو مارتے ہیں. کتنے ہیلے چکر مکر فریب اور دھوکے دیتے ہیں اس ظاہری اقتدار کی خاطر. پہلی چیز کیا؟ لالچی معاشرہ. یہ فرعون یزیدی کوشش کرتے ہیں جیسے خود لالچی ہیں لوگ بھی لالچی ہو جائیں, ہر کوئی خریدا جا سکے, ہر کوئی بکاؤ مال بن سکے. جنس بن جائے, جو وہ سوچتے پھر وہی سوچے. پہلا طریقہ کار کیا ہے؟ لالچ. جو اہل حق ہوتے ہیں کبھی کسی کو لالچ دے کر ساتھ نہیں بلاتے, کبھی کسی کو دولت, مال, مقام, منصب کا لالچ دے کر ساتھ نہیں ملاتے, کبھی کسی پر بیت المال خرچ نہیں کرتے. مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ایک دشمنی کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ وہ بیت المال حقدار کے علاوہ کسی کو نہیں دیتے تھے, اور جتنا حق تھا اتنا دیتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کفی و کف علی فی العدل سوا, میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں ایک جیسے ہے, ایک جیسے ہے. مولا علی سے دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ کیوں جنگیں تھی مولا علی کے ساتھ؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مولا علی نے لالچ کا دروازہ بند کر دیا تھا, مردار کھانے والوں کا وہ مردار دینا بند کر دیا تھا. مولا علی کسی کو بیت المال سے اس کے حق سے زیادہ نہیں دیتے تھے. دوسرا طریقہ کار کیا؟ ضرور پڑے محمد والے محمد پر. دوسرا خوف, ڈرانا, معاشرے کے اندر رعب اور ہیبت پیدا کر دینا, خوف پیدا کر دینا, لوگ ڈر کے ساتھ دے, ڈرے ہوئے ہوں, سہمے ہوئے ہوں. آپ دیکھیں نا کیا ماحول تھا معاشرے کا کہ علی نام رکھنا جرم تھا. اہل بیت کے بارے میں مولا علی کے فضائل پر جو حدیث اور روایات تھیں انہیں بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ زمین کے تہخانے میں جاتے اور کان میں منہ رکھ کر مولا علی کے فضائل بیان کرتے اور بتاتے. خوف اور ہراس, جلاؤ, گراؤ کرنا, مارنا, زندانوں میں ڈال دینا, تاریخ پڑھیں آپ, دیواروں میں زندہ چن دینا, ڈرا کے اپنے ساتھ ملانا, قبضدہ کر کے اپنے ساتھ ملانا, دیواروں میں زندہ چننا, سولی چڑھانا لوگوں کے سامنے, سولی پہ لٹکا دینا لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ قبضدہ ہو جائیں. زندانوں کی تاریخ کوٹھڑیوں میں پھینک دینا, زندہ کنووں میں پھینک دینا, اور لوگ وہیں مر جاتے تھے, ان کی ہڈیاں گل سڑ جاتی تھی. خوف, لوگوں کو ڈرا کے رکھنا. آپ دیکھ لیں آج بھی ایسی ہے, یہ آپ شام کے اندر دیکھیں, عراق کے اندر دیکھیں, ہمسایہ ملک میں دیکھیں, اسلحے کے زور پر ڈرا دھمکا کر اپنے ہی مسلمانوں کو, عورتوں کو, بچوں کو ڈرانا, دھمکانا, خوفزدہ کرنا اور ان پر مسلط ہو جانا. تاریخ کے فرعونوں کی ہی روش رہی ہے ہمیشہ, یہ قرآنی روش نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی کا اسلوب نہیں ہے, یہ سنت رسول نہیں ہے, یہ دین کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ اٹھے اسلحہ اٹھائیں اپنے ہی لوگوں پر چڑھ دوڑے, ماریں, قتل کریں, ان کے گلے کاٹیں, ان کے گھر اجاڑے برباد کریں, انہیں خوفزدہ کریں, ہراسمنٹ پیدا کریں اور ان پر مسلط ہو جائیں. طول تاریخ میں دیکھیں, آزادی بن یوسف کو دیکھیں, اوروں کو دیکھیں, بنو میاں بنو عباس کو دیکھیں, کتنے ظالم تھے یہ, کتنا ظلم کرتے تھے یہ. میں نے بعض کتب میں پڑھا ہے, اشیاء والحاکمون کتاب کا نام ہے, حجاج ابن یوسف کے قید خانے میں کئی ہزار لوگ قیدی تھے جن میں چند ہزار خواتین تھیں جن کے بدن پر لباس نہیں تھا. یہ ہے حکومت, کہاں دین گیا, کہاں اسلام گیا, کہاں رسول پاک کی سیرت اور سنت گئی, کہاں قرآن کی تعلیمات گئی. خوفزدہ کرنا, گلے کاٹنا, بچوں کے گلے کاٹنا. آپ دیکھیں انہوں نے کہا میں حسین علیہ السلام کو ماریں گے، ظلم کریں گے، لوگ ڈریں گے. بیویوں کے قافلے کی کیوں تشہیر کی گئی؟ تاکہ لوگوں میں اور خوف پیدا ہو. ایک وجہ یہ تھی لوگ ڈر جائیں کہ جب ہم رسول اللہ کی بیٹیوں پر، گھر والوں پر رحم نہیں کھاتے تو پھر آپ کہاں کی، کس باغ کی مولی ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی آواز نہ اٹھائے، کوئی نہ بولے، میسم سولی چڑھے، زبان کٹ جائے، نہ بولے. رشید اجری کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے پھینک دیا جائے، خبردار جو کوئی بولے. لوگ ڈرانا اور دھمکانا. آج بھی پاکستان میں تکفیریت نے دہشت گردی کی ہمارے خلاف، ڈرانے کے لیے کی تھی. ہم ڈر جائیں تاکہ مولا حسین کا ذکر چھوڑ دیں، مولا حسین کا دامن چھوڑ دیں، اہل بیت کو چھوڑ دیں، ان کی عزاداری کو چھوڑ دیں، ہم خوف زدہ ہو جائیں، ڈر جائیں. ایک ایک دن میں دھماکے، گلگت بلتستان پاڑا چنار سے لے کر سندھ کے اس کونے تک اور بلوچستان کی آخری حدوں تک پاکستان کو ہماری مقتل گاہ بنایا گیا. دھماکے، ٹارگٹ کلنگ، علماء، ذاکرین، خطباء، ڈاکٹر، انجینئر، بیوروکریٹس، کس کو چھوڑا انہوں نے؟ عزاداروں کو، ماتمیوں کو، کس کو چھوڑا انہوں نے؟ لیکن ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، کبھی زمانے کے یزیدیوں سے نہیں ڈرنا. آپ کو یاد ہوگا جب کراچی میں عاشور کے دن جلوس میں بم دھماکہ ہوا تو علم نہیں گرنے دیا لوگوں نے. ابوالفضل عباس کا علم کس طرح مضبوط ہاتھوں میں رکھا اور جلوس جاری رہا. آپ نے پنڈی کا واقعہ دیکھا، کتنی کوشش تھی، کتنا انہوں نے رعب اور ہیبت پھیلانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے دیکھا کس طرح چیل میں سید الشہداء ہوا 2013 کے راولپنڈی میں. لوگوں نے خوف کے زندان کے دروازوں کو توڑ دیا، خوف کی فضا کو توڑ پھوڑ کے پرے رکھ دیا، نہیں ڈرے. ہماری خواتین نہیں ڈری، ہمارے بچے نہیں ڈرے، ہمارے پیر و جوان نہیں ڈرے، کوئی نہیں ڈرا اسے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے خوف کی فضا کو توڑنا ثانیہ زہرا سے سیکھا ہے، اپنی شہزادی سے سیکھا ہے کہ کس طرح یزیدیوں کے خوف کی فضا کو توڑا جاتا ہے. ہم نے بی بی سے سیکھا ہے ڈرا کے، دھمکا کے. درود پڑھ لے محمد و آل محمد پر. تیسرا، لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، دھوکہ دینا ہے، دھوکے سے ساتھ ملانا. کیسے؟ میں نے کل عرض کیا تھا، لوگوں کے جو یقین ہیں، جو لوگوں کے اعتقادات ہیں، اس سے استفادہ کرنا. اور یزید امیر المومنین ہے، اس کی بیعت نہ کرنا بغاوت ہے، بندہ مرتد ہو جاتا ہے. یزید ان کا امیر المومنین ہے اور معاشر اس طرف لے کے لوگوں. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ یہ باغی ہے، یہ خارجی ہے. مولا علی علیہ السلام سب و شتم کرواتے تھے، یہ دین سے خارج ہو گیا ہے، دھوکہ ہے نا. یہ علی جو خود عین دین ہے وہ دین سے خارج ہو گیا ہے، اور مولا علی پر سب و شتم کرواتے تھے. دھوکہ دینا دین سے خارج ہو گیا ہے، دین سے خارج ہو گیا ہے، خارجی ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے. یہ باغی کے رشتہ دار ہیں، یہ باغی کی بہنیں ہیں، یہ باغی کی بیٹیاں، ان کو پتھر مارو، ان کا تماشا دیکھو. دھوکہ دینا لوگوں کو، دھوکے سے ساتھ ملانا، یہ بہت اہم ایک موضوع ہے. یہ لیکن مد مقابل جو یزیدیت کے مقابلے میں کھڑی قوتیں ہیں اور مولا امام ہمارے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ لوگوں کو لالچ نہیں دیتے. ڈرا دھمکا کے ساتھ نہیں ملاتے، یہ شیطانی سسٹم کی خصوصیات اور صفات ہیں، یہ یزیدی سسٹم کی خصوصیات اور صفات ہیں. جہاں یہ تین چیزیں نظر آئیں سمجھ لو یزیدیت ہے، سمجھ لو یزیدیت ہے. اور ہمارے اہل تشیع میں یہ ایک بات ویسے ہے، ہماری گھٹی میں ہے، کہ ہم حکومتوں پر اعتماد نہیں کرتے. حتیٰ جو حکومت کے قریب جائے وہ بیماری نظام کے سے گرنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیشہ ہم نے 1400 سال سے حکومتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا ہے, ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے, کبھی بھی نہیں کرتے, کبھی بھی نہیں کرتے. جو اقتدار کے بھوکے ہوں, جو دنیا کے پیچھے ہوں, جو مولا علی کی نگاہ میں اندر سے مس شدہ ہوں, ان پر کیسے کوئی اعتماد کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں اعتماد کرتے. بات چیت اپنے حقوق کے لیے الگ ہے, لیکن ان پر اعتماد کرنا یہ درست نہیں ہے کبھی بھی. لہذا امام علیہ الصلاۃ والسلام تو اس وقت اس فضا کے خلاف اٹھے, ایک لالچی معاشرہ, ایک ڈرا ہوا معاشرہ, ایک دھوکے کا شکار معاشرہ اور سسٹم اور دھوکے باز سسٹم کے مقابلے میں اٹھے. امام نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ پہلے دن سے کلیئر بات کی ہے, کوئی شے نہیں چھپائی میرے امام نے, صاف بتلایا. نہیں کہا گیا آؤ میرے ساتھ چلو میں یزید کو گراؤں گا حکومت کو اور تمہیں پھر حکومت میں دوں گا حصہ دوں گا. پہلے دن سے مدینہ سے چلنے سے پہلے, مدینہ سے نکلتے وقت اور آخری دن تک امام یہ بتلاتے رہے یہ شہادت کا سفر ہے. اور ایک ایک چیز تفصیل سے بیان کی میرے امام نے. جب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو پتا چلا کہ امام حسین مدینہ سے نکل رہے ہیں عراق کی طرف, تو امام کے پاس آئیں اور کہا حسین عراق کی طرف جا کے مجھے غمگین نہ کر, میں نے تیرے نانا سے سنا ہے کہ تو عراق کی سرزمین پر شہید ہو جائے گا, مار دیا جائے گا. کہا یا اما میں جانتا ہوں کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا, انی عالم یا عالم انی شہید, میں شہید ہو جاؤں گا, مجھے ذبح کیا جائے گا, خالی قتل نہیں کیا جائے گا, مجھے ذبح کیا جائے گا. کربلا میں باقی قتل ہوئے ہیں, امام حسین کو ذبح بھی کیا گیا ہے. قتل اسے کہتے ہیں جس کو زخم لگے اور ان زخموں کی وجہ سے شہید ہو جائے, اور زب اسے کہتے ہیں, علماء نے لکھا ہے کہ اسے زخم تو لگے ہوئے ہوں لیکن اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ شہید ہو جائے گا, لیکن اسے گلے کو کاٹا جائے. لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مقتول بھی ہیں اور مذبوح بھی ہیں, انہیں ذبح بھی کیا گیا ہے, بے دردی سے ذبح کیا گیا اور کہا ان اللہ عز و جل شاء ان یرا حرمی و راحتی مشردین. جب میں سلمہ سے کہتے ہیں اور میں مجھے معلوم ہے کہ میری بیویاں پردہ دار بیویاں یہ صحرائے کربلا میں بکھر جائیں گی, کب بکھری ہیں صحرائے کربلا میں؟ جب شب عاشور خیموں کو آگ لگی, جب شب عاشور خیموں کو آگ لگی. جب خیموں کو آگ لگی تو ثانیہ زہرا نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا خیموں میں جل مریں یا بہ نکل جائیں, چونکہ سروں پہ چادریں نہیں ہیں. امام نے کہا علیکن نبی صحرا, اب صحرا میں نکل گئے. آپ مجھے بتائیں نا, جس گھر کو اگر چاروں طرف سے آگ لگ جائے تو گھر والے کدھر جائیں گے پھر؟ جدھر جس کو راستہ ملے گا ادھر وہ دوڑے گا, باہر نکلے گا. یہ میری شہزادیاں اور یتیم بچے سرائے کربلا میں لکھا گئے. انہوں نے ایسا ماحول کبھی نہیں دیکھا تھا.
یہ کبھی بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، کبھی گھروں میں بھی نہیں رہی تھی میری شہزادی، انہیں کبھی کسی نے مار پیٹا نہیں تھا، کبھی اس طرح کی بے حرمتی نہیں کی تھی، بچے متعین بھی تھے، یہ میرے حسین کے بچے، اہل بیت کے بچے، یہ انسانی عزت اور کرامت کے نام تھے، ان بچوں کو کبھی کسی نے اس طرح سے مارا پیٹا نہیں تھا۔ یہی وجہ کہ جناب ثانیہ زہرا کو بڑی مشکل لگی ان کو حوصلہ دیتے ہوئے، کوئی کہتا میرے پاؤں زخمی ہیں، کوئی کہتا میرے کان زخمی ہیں، کوئی کہتا میرے دامن کو آگ لگ گئی تھی، اور کہا وہ بھی اماں ام سلمہ کو محبت کر کے، اور میرے بچے بھی قتل ہو جائیں گے، میرے بچے قیدی ہو جائیں گے، میرے ہاتھوں میں بھی رسیاں پڑ جائیں گی، اماں سارا کچھ جانتا ہوں، میں وہ جگہ جانتا ہوں جہاں میں دفن ہوں گا، میں اپنی مقتل کو جانتا ہوں جہاں میرے گلے کا خنجر جلے گا، اپنے تمام ساتھیوں کو بھی یہ بتاتے رہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں، شہادت کا سفر ہے میرا، جس سے بھی ملے۔ عبداللہ ابن عمر نے جب روکا کہ آپ نہ جائیں کربلا کی طرف، راجرہ تو جہاں اور باتیں کی وہاں یہ بھی کہا، اے عبداللہ ابن عمر، یا عبد الرحمن، ان من ہوان دنیا، یہ دنیا کی پستیوں میں سے ہے کہ حضرت یحییٰ ابن زکریا کا سر دنیا کے شریک آدمی کے پاس بھیجا گیا، یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں میرے سر کے ساتھ کیا ہوگا، میرے سر کے ساتھ کیسا کیا ہوگا، میرا سر کبھی نوک نیزہ پر ہوگا، کبھی کھولی کے تنور میں ہوگا، کبھی شرابی کے دربار میں ہوگا، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی اور میرے سر پہ مارے گا، میرے لبوں پہ مارے گا، میرے دانتوں پہ مارے گا، میں ایک ہی چیز جانتا ہوں، مجھے ایک ہی چیز کا پتا ہے، لہذا سارے سفر میں شہادت کی خبر دیتے رہے، جو کوئی سوال کرتا بتلاتے، جو وصیت، جو آخری خط لکھے ہیں مدینے میں، محمد ابن عرفیہ کے نام خط لکھا ہے، بنی ہاشم کے نام، اس میں بھی کہا ہے کہ جو میرے ساتھ ملحق ہو جائے گا وہ شہید ہو جائے گا، جو پیچھے آ جائے گا کبھی فتح نہیں پا سکتا۔ لہذا امام کا یہ حوار جب چلتے چلتے ایک مقام پہ آ کے رک گیا، آج دو محرم ہے، آج امام کا ورود ہے کربلا میں، قربان ہوں میرا اور مولا حسین، دو محرم ہے، امام کا ورود ہے کربلا کی سرزمین پر، امام کا رہوار گیا، علماء نے کہا امام نے ایک سواری بدلی، وہ بھی نہیں آگے بڑھی، دوسری بڑھی، تیسری بڑھی، تیسری بدلی، چوتھی بدلی، سواریاں حرکت کا نام نہیں لیتی، امام پوچھتے اس جگہ کا نام کیا ہے، کوئی کہتا ہے اس جگہ کا نام شاط الفرات ہے، پوچھتے کوئی اور نام، اس جگہ کا نام غازیہ ہے، پوچھتے کوئی اور نام، بعد لے کر بتایا گیا اس جگہ نام نینوا ہے، کوئی اور نام کہا گیا اس جگہ کا نام کربلا بھی ہے۔ جب کربلا کا نام سنا، فتنفس السعداء، امام نے ایک آرام کا سانس لیا، خدایا میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا، خدایا میں اپنی منزل پہنچ گیا، اور کہا واللہ اللہ کی قسم، ہا ہونا محت و رہنا و مقتل و رجالنا و مذبح و تفارنا، فرماتے اللہ کی قسم یہی ہمارے رکنے کی جگہ ہے، ہماری سواریوں سے، ہمارے سواریوں سے اترنے کی جگہ ہے، یہی ہماری شہادت کی جگہ ہے، یہی ہمارے بچوں کے قتل کی جگہ ہے، یہی ہماری شہزادیوں کی اسیری مقام ہے۔ اور ایک مرتبہ امام نے کہا سب مرد اترے، جب سب مرد اترے کس نے اترنا ہے؟ ثانیہ زہرا نے، ثانیہ زہرا نے اترنا ہے، کیسے اتری ہوں گی؟ اس کو سمجھنے کے لیے بی بی کا مکہ سے خروج سن لیں۔ علماء نے بیان کیا کہ جب بی بی امام قافلہ مکہ سے نکلنے لگا نا، تو ایک مرتبہ ابو الفضل عباس باہر نکلے، کافی لوگ جمع تھے، انہیں مخاطب کر کے کہا غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، لوگوں اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے سر جھکا لو، فاطمہ الزہرا کی بیٹی نے باہر قدم رکھنا ہے، علی کی لگتے جگر نے گھر سے باہر قدم رکھنا ہے، غیرت کی شہزادی نے گھر سے باہر قدم رکھنا ہے، لوگوں نے سر جھکا لیے، آنکھیں بند کر لی اور اپنے منہ دیوار کی طرف کر لیے۔ اور ایک مرتبہ دنیا والوں نے کیا دیکھا، شہزادہ قسم تیزی سے دوڑے آگے بڑھے اور کرسی کو اٹھا کر محمل کے قریب لا کے رکھا. علی اکبر تیزی سے آگے بڑھے, آئے محمل کے پردے کو اٹھایا. اب الفضل عباس آگے بڑھے, اپنے زانو کو دوڑا گیا, اور امام حسین آگے بڑھے, آئے ثانی زہرا کا بازو پکڑا, انہیں سواری کو سوار کیا. عزیزو اگر سواری ایسی تھی تو بی بی اتری بھی تو ایسے ہی ہوگی نا کربلا میں. قاسم کرسی لائے ہوں گے, علی اکبر نے محمل کا پردہ اٹھایا ہوگا, عباس نے زانو دورہ کیا ہوگا, اور حسین نے بازو پکڑ کے بسم اللہ کر کے اتارا ہوگا. یہ اترنا ہے. اے کربلا سے بی بی نکلی کیسے؟ اب بی بی کے ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے ہیں, سر پہ چادر نہیں ہے. اے کبھی دائیں دیکھتی ہے, کبھی بائیں دیکھتی ہے, میرے قاسم کہا ہو, میرے علی اکبر کہا ہو, میرے عباس کہا ہو, میرے حسین کہا ہو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.